مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صل علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
وسلم۔
مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور او بی بین کے ذریعے جندروٹ، ضلع کوٹلی، کشمیر، پاک گلہاری کابینہ اور پاک قادری کابینہ، جام صاحب، ضلع نواب شاہ باب الاسلام بھی شریک، جندروٹ تو سامنے، جندروٹ جندروٹ کشمیر، جام صاحب نظر نہیں آئے بھی، تو آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔
لاہور سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں،
دو تین سال ہو گئے کہ موقع ملے مجھے یہاں پہ اعتکاف کا، مہینے کے اعتکاف کا،
اور میں تو پہلے دیکھتا تھا مدنی چینل، میرا دل کہتا تھا کہ میں کبھی جاؤں، اس بار انشاءاللہ ابھی نصیب ہو گیا۔
میرا بھائی مدنی ماحول میں ہی ہے پہلے سے، اس کی طرف دیکھ کر، مدنی مذاکرے سن کر وہ چینل لگاتا تھا، میرا ذہن بنا کہ باپا جی کی زیارت کرنی ہے اور انشاءاللہ کراچی جائیں گے، دیکھیں گے فضان مدینہ کیسا ہے، ٹی وی میں جو نظر آتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے، جو ریئل نظر آتا ہے اس کی کیا بات ہے۔
بس یہ سمجھنے کی 50 سالہ زندگی میں جو ہے نا، یہ ایک مہینہ ایسا ہے جس پہ میں فخر کر سکتا ہوں۔
مدنی مذاکرے میں جو باپا نے ہم کو مثال کے بارے میں سمجھایا، نیت کی ہے انشاءاللہ کہ ہم بھی اب وہی ساری عادتیں اپنائیں گے۔
میں نے اپنی بات کر رہا ہوں کہ 50 سالہ زندگی جو ہے ایسی ضائع کی ہے، اب جا کر جو شعور پیدا ہو رہا ہے، اب جا کے پتا پڑ رہا ہے کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے۔
پہلے کچھ پتا نہیں تھا کہ مسکرانا بھی ایک سنت ہے، یہ بھی یہاں پہ سنا۔
آج جو نگران شورا کا بیان تھا، انہوں نے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔
ہم بھی غافل تھے، تو یہاں فیضان مدینہ میں آ کر حاجی صاحب کے بیانات جب سنتے ہیں نا، تو وہ چیزیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ایک عام انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔
آج تو نگران شورا نے تقریباً رولا ہی دیا سب کو۔
پاپا کے مدنی مذاکروں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اثر کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ جو ہمارے پاس مدنی کاپی ہے، جو بہت ضروری ضروری باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا، آج تک نہیں پتا لگا، 20 سال ہو گئے ہیں ہم وہ کاپیوں پر لکھتے ہیں۔
مدنی مذاکرے کا ہر مطلب، اگر 10 منٹ بندہ بیٹھے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری ہمیں چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ مسواک سنت ہے، تو اس لیے اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں، اس سے کئی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ان شاء اللہ مسواک کریں گے ابھی آئندہ سے۔
گانے بازے پہلے سن دیتے، کفریہ کلمات بیچ میں بھگ دیتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی پرہیز کریں گے۔
میں نے توبہ کری جو پہلے سنے اس سے توبہ کی، اور دوست یاروں کو ہی منع کروں گا کہ آئندہ نہیں سنے گانے اس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔
جو سن چکے ہیں، بول چکے ہیں، ان سے توبہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
جو میری غفلتیں ہیں، جو میں دوستوں کے ساتھ پھرتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنا وقت ضائع نہ کروں۔ پچھلے 20 سال کی زندگی میں آ کر یہی کہوں گا کہ ابھی 10 دن ہوئے، میری زندگی بدل گئی ہے۔ ادھر
مسواک انشاءاللہ تعالی رکھیں گے، اب بروش وروش کو چھوڑ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی مسواک کی عادت اپنائیں گے۔ نگران شورا نے بہت اچھا ذہن دیا، ان کے بعد ہمیں کافی انسپائریشن ملی ہے کہ ہمیں مطلب اس طرح لڑکیوں سے مطلب تعلقات کسی قسم کو نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ مطلب کہ برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نیت کی ہے کہ مطلب کسی مطلب کہ غیر محرم سے کوئی تعلقات نہیں رکھنے۔
اور کانٹیکٹ وغیرہ بھی اگر ہیں تو وہ ڈیلیٹ کر دیے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی سوشل میڈیا پہ جس طرح کانٹیکٹ عام طور پہ ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلیٹ کرنے کی نیت کی ہے انشاءاللہ.
جو زبان کا کفل مدینہ اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کا کفل مدینہ بہت ضروری ہے, اتنا کھائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے, زیادہ کھانے سے بیماریاں واقعی بڑھتی ہیں.
الحمدللہ یہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے مجھے, جو مدنی مذاکرہ میں سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہوتے ہیں, ہمارے علم میں وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں, پھر اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے الحمدللہ. یہاں پہ
ہم نے آج جو نیت کی ہے انشاءاللہ تعالی آج دن کے بعد نہ ہم گانے باجے سنیں گے نہ کسی کو سنائیں گے.
آج کا بیان سننے سے میں یہ نقی کیا کہ آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے, نہ خود سنیں گے نہ دوسرے ہمارے کوئی بھائی وغیرہ اس کو سننے دیں گے. داڑھی کی نیت کی ہے میں نے, سر کٹ جائے کٹ جائے مگر داڑھی نہیں کٹے گی.
دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے عشق رسول کی جو شمع ہمارے دلوں میں بجھ چکی تھی وہ آج اعتکاف میں یہاں پر آنے کی وجہ سے وہ دوبارہ تازہ ہوئی الحمدللہ.
میں نے الحمدللہ نیت کیا کہ موبائل کا استعمال جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی وہ نیکی کے لیے اس کا استعمال کروں گا, گانے باجوں سے انشاءاللہ توبہ کی الحمدللہ.
ایک نیت کے ساتھ توبہ کی, آئندہ کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہو.
توبہ کرتا ہوں اگر مجھ سے آج تک کی زندگی میں کوئی کفر ہوا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اپنے اس کفر سے, اور معافی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں.
آج کے بعد نہ تو کسی کے ساتھ غلط چیٹ کروں گا, نہ کسی کو ایس ایم ایس کروں گا, نہ ہی مطلب ہے کیسی کی دوستی رکھوں گا.
اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈانس گانے باجے میں شریک ہوں گے تو کل ہمارے مرنے کے بعد یہ بچے گانے ہی گائیں گے, ڈانس کریں گے, ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے.
جہاں شادی بیاہ ہوتا تھا ہمارے رشتے داروں میں تو بلا جاتا ہے شکیل کو بلاؤ جی ڈانس کے لیے, الحمدللہ آج کے بعد میں تائب ہوتا ہوں, انشاءاللہ آج کے بعد ایسی حرکتیں نہیں کروں گا, اور نہ صرف تائب ہوتا ہوں بلکہ اپنے رشتے داروں کو عزیز و اقارب کو بھی ان چیزوں سے منع کروں گا. میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ابھی سے سچی توبہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں کروں گا.
انشاءاللہ میں نہ ایسے ماحول میں جاؤں گا, نہ اپنے گھر والوں کو لے کے جاؤں گا, نہ کسی اپنے عزیز کو ایسی ترکیب دلاؤں گا, بلکہ اپنے رشتے دار اور اپنے گھر والوں کو اس برے کام سے دور رہنے کی تنقید کروں گا.
میں نے یہ نیت کی ہے کہ بس دعوت اسلامی کا ہو کے رہنا ہے پوری زندگی.
دنیاوی زندگی اور دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو وہاں پتہ چلا کہ وہ زندگی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ غفلت کی زندگی ہے, وہ صرف دوزخ کے راستے پر ہی لے کر جاتی ہے انسان. میں خود ایسا سمجھو نافرمان, اب یہاں پر آیا ہوں تو میرے کو پتہ چلا ہے کہ ماں اور باپ کیا عزت ہے ان کی, اور یہی نیت کی ہے کہ وہاں پر جا کے نا ان کے پیروں میں گر جاؤں. بس بہت غفلت میں زندگی گزار لی.
صلو علی الحبیب. دو عرض کرنی تھی بابا, ایک تو بعضوں نے کیونکہ اصل میں صبح کفریہ کلمات میں سے کچھ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کی طرح سے بھی کچھ مدنی پھول بیان کیے گئے تھے, اور کانوں کے کفریہ اشعار سے بھی کچھ ذہن دینے کی کوشش کی گئی تھی. تو اب یہ جو کفر سے میں توبہ کرتا ہوں یا اس طرح جو اظہار کر رہے ہیں, تو آپ کا کیا اس میں مدنی پھول ہیں کہ ان کو اس میں کس طرح کے جملے استعمال کرنے چاہیے؟
اب اگر یقین ہے کہ کوئی ایسا گانا سنا تھا جس میں کفریہ شعر تھا اور صحیح کفر تھا, یا لزوم کفر تھا اور یہ سمجھنے کے باوجود اس پر کو گنگنا رہے تھے اور اس سے اس کی تصدیق کر رہے تھے, جب تو ان پر بھی کفر کا حکم آئے گا اور ان کو اس شعر سے توبہ کرنی ہوگی اور کلمہ پڑھنا ہوگا. اور اگر خدا نہ خاصتا وہ صریح کفر تھا, کھلا کفر جس سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے, اس نے ایسی تائید کی تھی سمجھنے کے باوجود, تب تو ذرا نکاح تھا وہ بھی ٹوٹ گیا, بیعت اگر ہوا تھا کسی کی تو وہ بھی گیا, سارے اعمال نیکیاں پچھلی جتنی بھی تھی وہ سب گئی, اب وہ سارا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ نیا ہو گیا نیکیوں کے تعلق سے. گناہ باقی ہے, کفر کرنے سے گناہ ختم نہیں ہوتے, وہ باقی رہتے, نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ اگر حج کر چکے تھے فرض حج تو وہ فرض حج بھی ختم ہو گیا, اب نئے سرے سے اگر استطاعت ہے تو توبہ کرنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد اب حج بھی فرض ہوگا دوبارہ جبکہ اس کے شرائط پائے جائیں. اسی طرح کفریہ کلمہ کوئی بولا یا سن کر اس کی تائید کی, جیسا کہ گانے کے شعر کے تعلق سے میں نے عرض کیا, اسی میں اس کو بھی لے لیں کہ کچھ کہا یا سنا تو وہ ایسی بات ہو تو اب یہ کہ ہے بڑا معاملہ نازک. اب ساری بات ذرا میں بھی سمجھا نہیں سکتا, بیان میں بھی اتنا ذرا تھوڑا سا آپ نے سمجھایا ہوگا. اس کے لیے تو مطالعہ پوری کتاب کا کریں, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو سمجھ میں نہ آئے اس کو نشان لگائیں, اور اپنے دار الافتاء اہل سنت سے یا کسی بھی عاشق رسول عالم سے, عالم ہو علم کا عالم, نام کا نہ ہو, مولانا مفتی تو عام طور پر لوگ ہر ایک کو بول دیتے ہیں آج کل, تو واقعی عالم دین ہوگا نا تو وہ سمجھا سکے گا. تو یہ سب کرنا ہوگا, ایمان بچانا. جب ایک مرض سے بچنے کے لیے اب بچپن سے ہی پولیو کے ٹیکے لگاتے ہیں, کالی کھانسی کے ٹیکے لگاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو, حالانکہ اور دوسری بیماریاں بھی تو ہو سکتی ہیں. اس لیے بعض بیماریوں کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, بھلے لگاتے ہیں. تو یعنی کہ اپنی جسمانی حفاظت کے لیے شروع سے ہی فکر کی جاتی ہے, لیکن افسوس کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی فکر کا ذہن یعنی ذہن ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بھی کچھ بندہ سوچے کہ کہیں میرا ایمان سلب نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں اپنے ایمان برباد ہونے کا خوف نہیں ہوگا, اس کا ایمان موت کے وقت برباد ہو سکتا ہے. واقعی یہ ہے کہ کچھ احساس ہی نہیں ہے. نہ کفریات بکنے کے بعد اگر کوئی سمجھائے بھی نا, چھوڑو یار یہ تو مولویوں کی بات ہے. بعض بھی اس کوالٹی کے بھی ہوتے ہیں, یار ہم لوگ تو فقیر ہیں, شریعت سے آزاد ہیں, مولویوں سے ہمارا کیا تعلق, مولوی اور فقیر کی تو ویسے جنگ ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ مولوی یعنی عالم, عالم اسی کی بات تو بتا رہا ہے جس کا کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے, اسی قرآن سے تو بات بتاتا ہے کہ جس پر ایمان, ایک ایک حرف پر ایمان لائے بغیر بندہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب یہ کہ یہ مولوی کو الگ کر دیتے ہیں, یہ ملا مولوی کی بات ہے, معاذ اللہ. کتنی مطلب عجیب و غریب نیچر ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی, اور جگہ جگہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ پیسوں کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھنا, ورنہ ایمان نکل جائے گا, آپ کو سمجھ بھی نہیں پڑے گی.
کیسے آپ مطلب سمجھائیں کہ یہ جو عام لوگوں میں جب یہ جانا ہو تو پھر وہ اس طرح کی جو یہ باتیں سامنے آتی ہیں, ارے یار آپ چھوڑ دو, یہ بہت سختی کرتے ہیں, دین میں اتنی سختی نہیں ہے, یہ ان کے مت نہیں کری, مت جاؤ, بہت دین میں سختی کرتے ہیں یہ لوگ, پتہ نہیں کیا ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, یہ بہت دین میں سختی کرتے ہیں. دین میں کوئی اتنی سختی تھوڑی ہے, اسلام تو بہت آسان دین ہے. اس طرح کر کے وہ ایک مذہبی طبقے سے دور کرنے کا جو ایک سازشی ذہن ہے,
جی جی,
اس کے بارے میں کچھ فرمائے.
یہ ہو سکتا ہے غیر مسلموں نے ذہن دیا ہو, زہر اگلا ہو یہ کہ لوگ جو ہے وہ دین سے دور بھاگے. اب دین میں سختی ہے, نرمی ہے, تو یہ تو قبول کرنے سے پہلے سوچنا تھا, ایک بات ہے کہ بندہ سوچے کہ قبول کروں گا نہیں کروں. اب ہم نے قبول کیا, اور قبول بھی ایسا کیا کہ ٹھوکر نہیں کھائی, درست قبول کیا ہے. تو اب یہ کہ ہر چیز قبول ہے, اور بندہ بیمار ہوتا ہے تو یار چھوڑو یار ڈاکٹر بہت سختی کرتا ہے, یہ تو بولتا ہے کہ لے میں تم کو روز کے دو انجیکشن ماروں گا, چھوڑو چھوڑو یار, دوا بھی کڑوی دیتا ہے, نس میں بھی انجیکشن گھومتا ہے, چھوڑو چھوڑو علاج نہیں کرنا, کوئی نہیں بولے گا علاج نہیں کرنا, مر جاؤں گا. تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ دین کو سخت سمجھ کر میں چھوڑ دوں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا, ہمیشہ وہیں رہوں گا اگر دین سے ہی نکل گیا تو. تو دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے ممکن نہ ہو. ہمیں سخت لگتی ہے کیونکہ یہ ہمارا اپنا نفس ہے نا, بہت شرارتی ہے. اب کسی کو روزہ آسان لگتا ہے, کسی کو تھوڑا ہیوی لگتا ہے, کسی کے لیے نماز آسان لگتی ہے کہ روز کی 100 100 5 5 100 4 4 100 1000 1000 رکاتے ہیں پڑھنے والے بزرگ ہوئے نوافل, ہم سے دو نفلیں نہیں پڑھی جاتی. یعنی ایک وقت تھا کہ وہ جب جنگ کے موقع پر صحابہ کرام علیہ مردوان یعنی چھوٹی عمر کے صحابہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے کہ ہم کو اجازت مل جائے جہاد میں جانے کی اور یہاں ہم سے ایک گھنٹہ تراوی میں کھڑا نہیں ہوا جاتا. کسی نے یہ سوشل میڈیا پہ چلایا تھا, وہ پسند آیا کہ ایک تو وہ صحابہ تھے کہ جو مطلب اب جانے دینے کے لیے بے قرار تھے کہ اونچے ہو کر بھی کسی طرح ہم قبول کر لیے جائیں اور اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں, اور ایک طرف یہ ہے کہ ایک گھنٹہ پون گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ تراوی میں ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, اور یہ چاہتے ہی ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ مددیں ہوتی تھی ہمارے ساتھ بھی مددیں اسی طرح کی ہوں. یہ کیسے ہوگا, ایکول معاملہ کیسے ہوگا؟ تو یہ ہے کہ دین میں کوئی بے جا سختی نہیں ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اچھا اب ہم بوجھ سمجھیں وہ الگ بات ہے, اور یہ ہمارے نفس کی شرارت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی بوجھ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر یہ نہیں ڈالتا, یہاں بوجھ سے مراد دینی احکام ایسے نہیں دیتا, نہ کہ وہ آٹے کی بوریوں کا وزن, یہ مراد نہیں ہے یہاں. تو اب اگر کوئی عالم مسئلہ بتاتا ہے, اب اس کو ہمارا نفس یہ بولتا ہے کہ یار یہ تو بہت دین میں سختی کرتا ہے, تو یہ نفس کی شرارت ہے. جبکہ عالم ہو, علم دین کا عالم اور ہو عاشق رسول, تو اس کی بات ماننی ہے. ہاں اگر ہمارا کوئی اشکال ہے اس پر تو ہم عالم سے عرض کریں, یعنی کوئی ایسا کوشچن پیدا ہوتا ہے تو عالم سے عرض کریں, نہ کہ اس کے پیچھے سے ڈبا باندھیں کہ یار ان لوگوں نے دین کو سخت بنا دیا ہے, معاذ اللہ. تو جو سلیم الفطرت اور سعید الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے نہیں, یہ یا تو مطلب وہ جو دین سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں, یا وہی جو فقیر اور مولوی کی جنگ ہے ایسی باتیں کرنے والے یہ کرتے ہیں, نعوذ باللہ, کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے, معاذ اللہ, فما معاذ اللہ. اللہ کرے کہ ہمارا بس ایمان پر مدینے میں خاتمہ ہو جائے شہادت کی صورت میں, ایسی باتیں ہم بکیں یا ایسی ذہنیت ہماری بنے اس سے قبل. ہم تو بھائی سچی بات ہے کہ ہم تو عالموں کے پیچھے پیچھے, عاشقان رسول علماء کے ہم پیچھے پیچھے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یقیناً نبی نہیں تھے, نہ ہم نبی مانتے ہیں نہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, عالم دین تھے, مفتی اسلام تھے, متقی پرہیزگار تھے, ولی اللہ تھے. تو ہمیں اور زمانے قریب کے ہیں یہ, تو ہم ان کا دامن پکڑ لیا ہے کہ ابھی یہ دامن مصطفیٰ سے ہم کو یہ وابستہ کریں گے, ان کے قدموں میں یہ ڈالیں گے. تو اعلی حضرت کا ہم نے کلمہ تو نہیں پڑھا ہے, جو بار بار ہم مثال دیتے ہیں, امام غزالی کی بار بار مثال دیتے ہیں, تو ان کو کوئی نبی تو نہیں مانتے, اللہ کے نیک بندے تھے, ولی تھے, عالم تھے, ہماری انہوں نے رہنمائی کی, تو جس کا کھانا اسی کا گانا, تو ان سے ہم کو سیکھنے کو ملا, تو ہم ان کے گن گاتے ہیں. تو یہ عالم تھے, اب یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی اپنی طرح سے کوئی سختی سے سختی کی باتیں تھوڑی انہوں نے بتائی, اور دین کو کوئی مشکل تھوڑی بنایا, بلکہ دین پر عمل کرنا ان حضرات نے آسان بنایا ہمارے لیے, ایسے کھول کھول کے ہم کو طریقے بتائے کہ سیدھے یوں نکل جاؤ, یوں جاؤ, یوں نکلو, یوں جاؤ, پھر گھوش باغ کے پیچھے آ جاؤ, پھر بڑھتے 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 سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چھپ جاؤ, پیچھے 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 باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ.
ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا, ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے,
ہم تو
یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے,
یا رسول
یا
رسول
اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول ا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جاؤں.
میرا نام تصور حیات ہے. میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے، کیا سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے؟
جی ہاں، جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ان سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں معین اختاری برمنگھم یو کے سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ بیسن پر صابن اس طرح رکھ دیتے ہیں کہ وہ پگھلتا رہتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
مکتبۃ المدینہ کے رسالے جھوٹا چور پیج نمبر 27 پر لکھا حمام یا بیسن وغیرہ پر جان بوجھ کر پانی میں اس طرح صابن رکھ دینا کہ پگھل کر ضائع ہو رہا ہو، یہ اسراف حرام اور گناہ ہے. اچھا، یہ گھر گھر کی کہانیاں، عام طور پہ گھروں میں بیسن پر صابن پانی میں رکھا ہوتا ہے اور جگہ جگہ بدارس میں اور عام عوامی جگہوں میں تو گھروں میں دکانوں میں صابن کی پروانی کی جاتی، پانی میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ پگھلتا رہتا ہے. پانی سے تو پگھلے گا، صابن ضائع ہوگا، اور جہاں مال ضائع کرنا پایا جائے تو وہ حرام ہے. تو صابن دانی بھی ایسی ہو کہ جس میں پانی جمع نہ ہوتا ہو. بعض اوقات صابن دانی کے سوراخ بند ہو جاتے ہیں تو اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اس میں پھر صابن پگھل پگھل کر ضائع ہو رہا ہوتا ہے، بالکل پرواہ نہیں کی جاتی. تو اب تک جو کیا بھی ہے ایسی بھول تو توبہ کر لیجئے اور آئندہ کے لیے اپنی ایسی ترکیب کریں کہ آپ کے صابن کا کوئی ذرہ بھی ضائع نہ ہو. صابن کا اس طرح خالی صابن نہیں، بہت ساری چیزیں ضائع کی جاتی ہیں. کھانا کتنا ضائع کیا جاتا ہے، کپڑے ضائع کیے جاتے ہیں. تھوڑا فیشن بدلا تو پھینک دیا اس کو، تھوڑی خراش آ گئی تو پھینک دیا. تو کوئی چیز بھی ضائع نہ کی جائے. رنگ، چونا، بجری، سیمنٹ، جو بھی کام ہوتے ہیں نا، وہاں اتنا ضائع ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ. پانی اتنا ضائع کرتے ہیں، بڑا نل کھول دیں گے پانی کا، پھر وہ وضو کر رہے ہو، دڑ 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 پانی جا رہا ہوتا ہے. مسا کریں گے اس وقت بھی نل کھلا ہوتا ہے، مسا کرتے وقت بھی کوئی احتیاط نہیں. وضو کرتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت یوں 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 پانی بہ رہے ہوتے ہیں. الگ ہے، یہ کوئی سنتیں ہے ہی نہیں، یوں کرتے یوں خالی خالی باتیں یوں نکل جاتا ہے ادھر سے. الگ کونی سمیت ہاتھ دھونا یہ فرض ہے، ایک ایک ذرہ ایک ایک رواں جڑ سے نوک تک دھل جائے، لیکن اس طرح نہیں دھوتے. بہتر افضل یہ کہ آدھے بازو تک دھوئے، بازو کو آرم بولتے ہیں، آرم، ہاف آرم تک دھونا جو ہے یہ مستبر، کونی سمیت دھونا یہ فرض ہے. دھونے کی ڈیفینیشن یہ کہ دو دو قطرے بہ جائیں. تو خالی پانی مل لینے سے وضو نہیں ہوتا. ایک سوشل میڈیا پر یاد آیا مجھے، کلپ چلا رہے تھے، اتنا سا پانی بوتل میں لے کر ایک آدمی کو وضو کرتا دکھایا تھا. وہ آدمی وضاقتہ اس کی مذہبی تھی، ایسی مطلب پتہ نہیں ہے دین کے دشمن اس طرح کی باتیں چلاتے ہیں کیا ہے. وہ وضو نہیں کر رہا تھا، دکھایا یہ کہ دیکھو، یعنی اسراف سے بچنے کے لیے تھوڑے سے پانی میں وضو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی تو نہ ہو نا کہ وضو ہی نہ ہو، ایسا تھوڑا پانی کیا. تو خالی وہ ملتا تھا پانی، دھوتا نہیں تھا، مل رہا تھا. تو وہ ملنے سے، مساج کرنے سے پانی کا، بھوسنے سے خالی تھوڑی وضو ہو جائے گا، بہنا چاہیے. دو دو قطرے تو کم از کم بہیں تو ہی فرض ادا ہو، بھی روئے روئے کی نوک سے وہ دو دو قطرے بہنے لازم ہے. ایک رواں بھی سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، بہنے سے رہ گیا. خالی پانی والا ہاتھ پھر بھی گیا تو کافی نہیں ہے، پانی ہر جگہ سے دو دو قطرے کم از کم بہ جائیں.
امیر السنت سے عرض ہے کہ کیا تین مرتبہ اعضاء کو دھونا ہے یا صرف ایک ہی بار دھونا ہے جو وضو صحیح طریقے کے مطابق؟
اب وہ ایک مرتبہ تو فرض ہے ہی، تین تین مرتبہ سنت ہے اور سنت موقعہ ہے، اور یہ تسلیس کی حکمت یہ کہ کم از کم فرض تو ادا ہو ہی جائے گا، تین مرتبہ بندہ دھوئے گا نا، کہ ایک مرتبہ کوئی دھوئے جلدی جلدی میں ہو. اجازت کی صورت تو ہے کہ رکعت جا رہی ہے، امام کھڑا ہو گیا جماعت، تو ایک رکعت نکل جائے گی، تو اب تین کے بجائے ایک بار دھو لے اور وہ رکعت حاصل کر لے امام کے ساتھ. اب مگر اس میں ایک بار جب دھوئے گا تو ذرا احتیاط اور بڑھ جائے گی کہ اگر کچھ بھی سوکھا رہ گیا تو گیا، پانی بہنے سے رہ گیا، دو دو قطرے تو بہنے پڑیں گے، بہانے ہوں گے، ورنہ تو وضو ہی نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو ایک رکعت گئی یا چار رکعت گئی، ساری گئی نہ ہو تو نماز تو ہوئی نہیں. تو سردیوں میں زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، ادھر تو ویسے منہ دھونے والے، ادھر تو سردی ہے گرمی ہے، یا یوں کر کے پانی ڈالتے ہیں، تو یہاں تو سوکھا رہے گی اگر یہ سائڈ ہے تو بھی وضو تو نہیں ہوگا. پاؤں دھونے میں یہ جو پاؤں کا یوں سمجھو کہ ادھر والی سائڈ ہے، ایک تو اگلی سائڈ ہوتی ہے ٹخنا جس کو بولتے، ٹخنا پورا ہی ہے لیکن ادھر کا جو ٹخنا حصہ جو دونوں پاؤں ملائیں تو دو یہ ابری ہوئی ہڈیاں ہیں یہ مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا، ملتی ہیں اب ٹکرائیں گے تو اس کی بالکل بیک سائڈ پہ تھوڑی سی ہڈی ابری ہوئی ہے تو یہ بھی دھلنی ہے. اور اس کے ساتھ ایک کھانچا ہوتا ہے، بڑا کھانچا ہے، سردیوں میں خاص کر یہ سوکھا رہنے کا امکان زیادہ ہے اگر احتیاط نہ کی دو. تو اندر اس طرف بھی انگلیاں مطلب رگڑ کے پانی بہانا ہوگا، گرمی میں بھی احتیاط نہیں کریں گے تو سوکھا رہ جائے گا کہ پانی اوپر سے نکل جائے گا، کھانچا ہے نا، جہاں بھی کھانچے ہوتے ہیں نا وضو میں بھی وہ دھونے، اور غسل جب فرض ہو تو پورے بدن میں پتہ نہیں کتنے کھانچے ہیں، سارے کونے کھانچوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے. کسی نے کھال میں نمک ڈالتے ہوئے اگر دیکھا ہو، کھال کا سب سے بہترین بلکہ ضروری کیمیکل یہی نمک ہے، کھال کو جو جلاتا ہے زندہ رکھتا ہے ورنہ کھال سڑ جائے گی. تو یہ کھال والے ہر ایک کھال میں نمک نہیں لگا سکتا شاید، جتنے بھی کھانچے ہوتے ہیں نا اس کے، دم کا کھانچا ہو تو تھن کا کھانچا اور جو بھی کھانچے ہوتے ہیں کھال اتری ہوئی کا، پائے کا کھانچا، تو ہر جگہ وہ کھانچوں میں اس میں نمک ڈالتے ہیں، وہ بھر دیتے ہیں نمک، تو یہ کھال خراب نہیں ہوتی. کوئی بھی کھانچا رہ گیا نا تو وہ سڑ جائے گا نمک کے بغیر. ہاں اپنے اپنے مہارت ہوتی ہے، ہم نمازی ہیں، ہم کو وضو میں مہارت ہونی چاہیے، نماز میں مہارت ہونی چاہیے، اللہ کرے نصیب ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نمک کھال میں ڈالتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ پڑھتے ہوں گے، جو پڑھتے ہوں گے ان سب کو ماہر نماز میں بھی ہونا ہے، ہر مسلمان کو ماہر ہونا ہے اور نماز پڑھنی ہے. اللہ آپ کو نمازی بنا دے، وہ سچا پکا نمازی بنا دے، وضو بھی آ جائے، غسل کرنا بھی آ جائے. اب یہ ایک دم تو سب نہیں آ جائے گا، اس کے لیے آپ کو سیریس بننا پڑے گا. نماز کے احکام یہ مکتبۃ المدینہ سے لے لیجئے، 500 پیج کی ہے تقریباً یا 600 پیج کی ہے، اس میں کچھ 12 رسالے ہیں، اور ہدیہ اس کا کوئی 150-200 روپے ہوگا. وہ حاصل کر کے اس کو آپ پوری پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو نماز کے بہت سارے مسائل معلوم ہوں گے، اور نہ سمجھ میں تو علماء سے، عاشقان رسول علماء سے رجوع کریں، ان سے سمجھ لیں. ہند نوری کابینہ ماشاء اللہ ویلکم، ہم بڑے اہتمام کے ساتھ آئے ہوئے، سفید چادریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالی ہوں گی، امام شریف سجائے ہوئے، واہ مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان، میں محمد اقبال حسین اتاری ساؤتھ کوریا سیگو شہر سے، ہیپاٹائٹس روحانی علاج بتا دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ قریش اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر آب زمزم شریف یا اس پانی میں جس کے اندر آب زمزم کے چند قطرے شامل ہوں دم کیجئے اور روزانہ صبح دوپہر اور شام پی لیجئے انشاءاللہ عزوجل 40 اس کے اندر شفا یاب ہو جائیں گے. صرف ایک بار دم کیا ہو پانی کافی ہے, حسب ضرورت مزید پانی ملاتے رہیے. اب روزہ ہے تو رات میں 3 بار پی لیجئے, زیادہ بار پی لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے, گھر میں تازہ ہوا کے داخل ہونے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے؟ ارشاد فرما دیں.
روزانہ اکثر اوقات دن کے جو ہے نا یہ کھڑکیاں کھلی رکھنی ہوں گی اور ہر کمرے میں جہاں جہاں ممکن ہو آمنے سامنے دو کھڑکیاں, ایک مشرق میں ایک مغرب میں. تو ہوا آتی ہے مغرب سے مشرق کی طرف جائے گی, تو ویسٹ اوپن, ہمارے یہاں ویسٹ اوپن بولتے ہیں, مغرب کا کھلا پسند پہلے تو کرتے تھے, اب پتہ نہیں کرتے نہیں کرتے. اب تو اے سی کا دور ہے تو اے سی میں ویسٹ اور ایسٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے یہاں, اب بھی کرتے ہیں پسند. اچھا اچھا, تو ویسٹ سے ہوا آتی ہے سر, کھلا ہو نا, پھر ویسٹ نہیں بھی ہوتا ہوگا نا تو بیچنے والے جو مکان والے ویسٹ اوپن بولتے ہوں گے, تھوڑا سا تیرچھا ہے اے ویسٹ اوپن کر دیتے ہوں گے. فل ویسٹ اوپن ہونا ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر مکان ایسا ملے اپنے کو, تو تھوڑا بہت ہو تب بھی ہوا تو آئے گی ویسٹ اوپن. تو ایک کھڑکی ویسٹ میں ہو ایک ایسٹ میں, تو اس طرح ویسٹ سے ہوا آئے گی اور دھکا مارے گی تو کمرے میں جو بھی گندی ہوا جمع ہے کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ اس کو دھکیل کر ایسٹ کی طرف نکال دے گی اور خود اپنی جگہ بنا لے گی, ہوا جگہ گھیرتی ہے. تو اس طرح فائدہ ہوگا. یا اگر کھڑکیاں نہیں ہے تو دروازہ کھڑکی اس طرح کی ترکیب ہو کہ تازہ ہوا آتی بھی رہے اور جاتی بھی رہے, تو انشاءاللہ یہ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
میرا نام حافظ محمد ارسلان قادری ہے. میرا امیر اہل سنت کے بارے میں ایک سوال ہے, کوئی شخص 10 صف دور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی سیدھ میں چہرہ کرنا کیسا؟ اگر اس کے آگے سترا ہو تو کیا آپ نمازی کی طرف چہرہ کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ کسی قبر کے آگے سترا ہو تو کیا آپ اس کی طرف بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟
اس قبر کے آڑے سترا ہونا یہ اور چیز ہے, اور نماز پڑھنے والے کے بالکل سیدھ میں چہرہ ہونا اور چیز ہے. اب سترے کے لیے تو ایک انگلی کی موٹائی کا ایک گز ایک ہاتھ یعنی آدھے گز بنتا تقریباً, یعنی اب گز میں بھی شاید کم سمجھتے ہوں گے, میٹر, اب میٹر میں تھوڑا فرق ہوتا ہے گز اور میٹر. میٹر بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے تو اب ہاف میٹر چل جائے گا, بڑا ہوتا ہے تو ایک ہاتھ کا تقریباً ہاف میٹر اونچا. نہیں سمجھتے, یعنی میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا نا, ساؤتھ افریقہ گیا تھا نا, تو وہ وہاں جسے ہم فٹ بولتے نا, میں پڑھے لکھے سائیں بھائی سے بات ہوئی تھی جو اردو نہیں مطلب انگلش بولتا تھا اور مطلب پکا تھا, وہ بھی بول اس نے بات ہوئی تھی فٹ بولا, یہاں یہ فٹ میں نہیں سمجھتے لوگ, ہم بولتے ہیں نا فٹ, تو میٹر تو یہ انچ میں ہو سکتا ہے سمجھتے ہو. تو اب یہ ہر جگہ مدنی چینل تو دیکھا جاتا ہوگا بہت ساری جگہوں پر, تو ہاف میٹر کم و بیش 18 انچ 18 انچ. اچھا ایک ہاتھ کا یہ 18 انچ ہے, 18 تو آئے گا نا, ہاں ایک ہاتھ میننگ 18 انچ, تو تقریباً 18 انچ 18 انچ اونچا. ایک انگلی کے برابر بھی اگر کوئی ڈنڈی ہے تو نمازی کے آگے سے اس کے بعد گزر سکتے ہیں کہ یہ سترے کا کام دے گا. لیکن اگر اسی ڈنڈی کے پیچھے اگر کوئی منہ کر کے بیٹھا ہے اور نماز پڑھی تو اب یہ چہرے کی یعنی محاذات ہوگی, آمنا سامنا ہوگا, اور یہ اس میں تو اجازت نہیں ملے گی نا. جو نماز شروع کرے گا اس کے چہرے کے سامنے بندہ تو نماز اس کی مکروہ تحریم ہوگی, گناہگار ہوگا. اور اگر یہ پہلے سے نماز یہ پڑھ رہا ہے اور اب کسی نے چہرہ کر لیا تو اب چہرہ کرنے والے پر قرات, گناہگار اب چہرہ کرنے والا ہوگا. یہ بعض لوگ صفوں سے پیچھے جماعت کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, بھاگنے ہی کی کرتے ہیں, بھاگو بھاگو تو پیچھے بھاگو تاکہ دروازہ قریب پڑے جلدی نکل جائیں مسجد سے. یہ نیت تو نہیں ہو, خدا بہتر جانے, تو بڑی مسجدوں میں ہو سکتا ہے اس لیے بھی نکلتے ہوں کہ دروازہ قریب پڑے گا باہر جانے کے لیے. تو یہ لاٹ کے لاٹ نکلتے ہیں, پھر اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے آگے سے اگر نہیں بھی گزرتے ہوں گے تو بعض لوگ نمازی کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہوں گے انتظار میں کہ ابھی سلام پھیرے تو نکلوں, تو یہ جائز نہیں ہے. اور سلام پھیرنے کے بعد ایک تعداد کی عادت ہوتی ہے یوں مڑ کے دیکھیں گے, تو یہ بھی نماز اگر عین پیچھے کو پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے آپ نے چہرہ کیا تو یہ بھی نہ کیا کریں, یہ عادت نکال دیں. اور سلام پھیرتے میں بھی بعض لوگ یوں کر کے دیکھتے ہیں دونوں طرف مڑ کے پیچھے, یہ بھی نہ دیکھا کریں, کندھے کی کندھے کو دیکھنا ہے. تو بہرحال یہ کہ نمازی کے آگے چہرہ نہیں کرنا ہے. امام صاحب ہے, امام صاحب کی مثال فتح رضویہ شریف میں غالباً 10 صفوں کی, کہ امام کے لیے یہ سنت ہے سلام پھیرنے کے بعد یا سیدھی طرف انحراف کرے یعنی پھر جائے, یا الٹے ہاتھ کی طرف لیفٹ سائڈ پھر جائے, یا قبلے کو پیٹھ کر کے نمازیوں کی طرف پھر جائے. لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ اس صورت میں کہ جب کہ کوئی سامنے نماز نہ پڑھ لو, اگر عین سامنے اس کی امام کی سیدھ میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی امام اس کی طرف چہرہ نہ کرے کہ کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور ویسے بھی بہتر جو ہے وہ یہ کہ سیدھی طرف امام جو ہے نا سلام پھیرنے کے بعد سیدھی طرف رخ کر لے, سیدھے ہاتھ کی طرف پھر جائے. بہار شریعت کا جزیہ موجود ہے کہ سلام کے بعد سنت یہ کہ امام داہنے یعنی رائٹ یا بائیں یعنی لیفٹ کو انحراف کرے یعنی پھرے, اور داہنی طرف یعنی سیدھی طرف رائٹ سائڈ افضل ہے, اور مقتدیوں کی طرف یعنی جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان کی طرف منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے جبکہ کوئی مقتدی اس کے سامنے نماز میں نہ ہو, اگرچہ کسی پچھلی صف میں وہ نماز پڑھتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوال ہے. ہند کے سر براول سے بول رہا ہوں, میرا نام جاوید ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری 5 بیٹیاں ہیں جو کہ 4 پہلے سے آپ سے مرید ہیں, اور ابھی ایک میری بیٹی سویبہ جس کی ولادت 1 اپریل کو ہوئی ہے, تو میں اسے مرید بنانا چاہتا ہوں, تو کیا ابھی وہ مرید بن سکتی ہے؟
ولادت ہو گئی ہے.
جی ہو چکی ہے.
اب ولادت ہونے کے بعد چاہے وہ 1 منٹ کا بچہ ہے اس کے باپ یا سرپرست کی اجازت سے مرید ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ.
مشہور قول ہے تنہائی بری صحبت سے بہتر ہے, بھٹی کے قریب کپڑے سیاہ, اور پھول کے قریب رہ کر پتے بھی خوشبو دیتے ہیں، انسان کے اعمال پر اس کی صحبت بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھی صحبت اعمال صالح پر ابھارتی، جبکہ بری صحبت اچھے اعمال سے دور کر دیتی ہے۔ عصر حاضر میں تو اچھی صحبت ڈھونڈنے سے ہی دستیاب ہے۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، اچھی بری صحبت کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں، اور یہ بھی کہ اچھی بری صحبت کی پہچان کیوں کر ہو۔
مدنی مذاکرہ شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔
اچھی بری صحبت کی پہچان کیوں کرو، اس میں تو حدیث پاک میں مضامین ہیں کہ وہ جس سے صحبت، یعنی اس کی ہم نشینی اختیار کرو، اس کی صحبت اختیار کرو جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کی باتیں سن کر تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو، نیک عمل کی طرف رغبت ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، سوچ پیدا ہو، تو ایسی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بہت عاشق رسول، خوش عقیدہ۔ اب یہ کہ اچھی صحبت تو اچھا پھل لائے گی، کہ اچھی صحبت، بزرگوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت کے تعلق سے تو حدیث پاک میں ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والا محروم نہیں رہے گا، تو اس لیے ایسوں کی صحبت سے تو فائدہ ہی ہوگا۔ دیکھیں نا، نیکوں کا تذکرہ، صالحین کا تذکرہ، عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، یہ بزرگوں کا قول ہے، تو کہ جہاں نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جب نیک لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، ان کے قصے ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ خود نیک لوگوں پر کتنی رحمت نازل ہوتی ہوگی، تو جو ان کے قریب بیٹھے گا وہ محروم کیسے رہے گا۔ تو اس لیے مطلب نیکوں کی صحبت میں ہی رہنا چاہیے، کہ بروں، واقعی برے ہوں، شرعاً جو برے لوگ ہیں، تو ان پر کتنی مطلب ہے کہ وہ کتنے برے اور کتنے غضب میں گرفتار ہوتے ہوں گے، تو ان کے جو قریب بیٹھتا ہوگا، ان کی صحبت پہ رہتا ہوگا، وہ کیسے بچتا ہوگا ان گناہوں سے۔ ایک شرح شجر قادریہ رضویہ، جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب، اس میں کشف الخفا پیج نمبر 27 کے حوالے سے لکھا ہے کہ نیک لوگوں کا ذکر، تذکرہ، یہ نیک لوگوں کا تذکرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تو جب نیک لوگوں کا تذکرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ کس قدر عظیم ہوگا۔ غالباً شیخ سعدی کا شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحے بھر کی اللہ کے نیک بندے، ان اولیاء کی صحبت، یہ 100 سال کی خالص عبادت سے بھی بڑھ کر ہے، نفل عبادت سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ یہ ایک ترغیب ہے کہ صحبت اگر لینی ہے تو نیک صحبت، ورنہ تنہائی، اکیلا رہے۔ کہ برا دوست جو ہے نا، اس کے تعلق سے کہ وہ، یہ شاید مولانا روم کا یہ شعر ہے، مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جس کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ یارِ بد مارے بد سے بدتر ہے۔ یارِ بد مانے برا دوست، مارے بد، مار کہتے ہیں سانپ کو، مارے بد یعنی برا سانپ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ برے دوست کی صحبت برے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے، آگے فرماتے ہیں کہ برا سانپ زیادہ زیادہ جان لیتا ہے، ڈس لے گا جان چلی جائے گی، اور یار بد برا دوست ایمان لیتا ہے، اس سے ایمان ضائع ہوتا ہے اس کی صحبت سے. اچھا اب وہ انہوں نے لکھا نہیں ہے لیکن میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں جو بہار شریف میں لکھا ہے کہ مارے بد یعنی سانپ ڈس لے کسی کو، تو وہ جو مر گیا نا جان تو گئی لیکن اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے. سانپ کے ڈسنے سے جو مرا وہ شہید ہے. تو برا دوست ہے یہ برے سانپ سے بدر جہاں بدتر ہے، لیکن ظاہر سانپ سے تو ہم بھاگتے ہی ہیں، بھاگنا بھی چاہیے منع نہیں ہے، لیکن برے دوست سے زیادہ بھاگنے کی ضرورت ہے تو اس کے پیچھے گھسے پڑتے ہیں اور اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی کو ڈھونڈتے ہیں کہ کب ملے، تھوڑے گپے ماریں گے، گپ شپ کریں گے، ٹائم پاس کریں گے. خدا جانے کیا کیا واہیات خرافات اور بعض بات کفریات بھی نکل جاتے ہوں گے اس بری صحبت میں، تو ایسی خطرناک ہوتی ہے بری صحبت. اور یہ ایسے عجیب و غریب غریب و عجیب یہ بیٹھکیں ہوتی ہیں کہ خدا کی پناہ، اتنی غیبتیں تومتیں، کبھی اس کو ہدف پہ لیں گے، کبھی اس کو ٹارگیٹ پہ لیں گے، اور کبھی حکومت کو چھیڑیں گے تو کبھی صدر کے خلاف بولیں گے، تو کبھی وزیر اعظم کے خلاف بولیں گے، تو کبھی کس کے تو کس کے، جیسے ساری حکومت ہی چلا رہے ہیں، اور تنقیدیں کریں گے، مشورے دیں گے آپس میں کہ وزیر اعظم کو یوں بیان نہیں دینا چاہیے تھا، غلط دیا بیان، جانا بولنا یار، یہ پولیس والا سیٹی مارے گا تو دم دبا کے بھاگ جائے گا، ساری حکومت چلا رہا ہے تو بیٹھے بیٹھے کہ وزیر اعظم کو یوں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ساری پنچاتیں کرنے کے بجائے بندہ اکیلا رہے اور درود و سلام پڑھے، دینی کتاب کا مطالعہ کرے. مدنی چینل ڈبر بارہ گھنٹے سروس دے رہا یار، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ہاں ثواب کا کام ہے. مدنی چینل پر نیکی کے سوا کوئی کام ہے تو بتا دیں مجھے، آپ اپنے نکلوا دوں گا میں. الحمدللہ ہے ہم نے یہ کوئی کمانے کے لیے تھوڑی، نہ اس میں ایڈ ہے، نہ لیڈیز ہے، نہ اس میں میوزک ہے. یہ لوگ مطلب مس گائڈ کرنے کے لیے اپنے میوزک کو وہ سنبھالنے کے لیے اور یہ بیوقوف بنانے کے لیے بولتے ہیں، تو روحانی غذا ہے میوزک، شیطانی غذا ہے شیطانی غذا. روحانی غذا چاہیے تو قرآن کھولو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو قرآن کی مانے یا اس سڑے ہوئے فلسفے کو ہم لیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ روحانی غذا دلوں کے اطمینان کا ذریعہ تو اللہ کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میوزک روحانی غذا ہے، نعوذ باللہ، ناچو میوزک پر روح تمہاری مضبوط ہو جائے گی، ایسا پھینکے گی جہنم میں کہ پانی نہیں مانگو گے. توبہ کر لو، اس میں تمہاری بھلائی ہے، امت کو گمراہ مت کرو، ویسے گناہوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، اس میں مزید اضافہ مت کرو. مسلمانوں کو مسجد کا راستہ بتاؤ، نمازوں کی ان کو تلقین کرو، ماں باپ سے باغی ہوئے پڑھے مسلمان، ان کو ماں باپ کے ساتھ جوڑو، ماں باپ کے قدموں میں ڈالو ان کو تاکہ ان کی آخرت بہتر بنے. بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن بھائی، ماموں بھانجے، چچا بھتیجا، ماں بیٹی، سب آپس میں دستو غریبا ہیں، سب لڑائیاں ٹھنی ہوئی ہیں، ان کو آپس میں ایسی ترکیبیں کریں کہ سبھی آپس میں جڑ جائیں. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. آپس میں مارا ماری کرنے کے لیے، لڑا لڑی، بولا بولی، اور ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کے لیے نہیں، ہم محبتوں کے جام تقسیم کرنے کے لیے کرنے والے بنے، ہم محبتوں کو پھیلائیں. یہ مدنی چینل یہ کام کر رہا ہے، دعوت اسلامیہ الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے. آخر یہ لاکھوں کروڑوں کو کوئی باولے کتے نے نہیں کاٹا جو دعوت اسلامی کے رات دن گن گاتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اسی کے کرم سے ہو رہا ہے، نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے. مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، مقلب القلوب یعنی دلوں کو پھیرنے والا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل دعوت اسلامی کے ساتھ لگا دیے، اس کا کرم ہے، اللہ کرے کہ یہ دل پھرے نہیں. ہاں قلب منقلب ہوتا رہتا ہے، دل بدلتا رہتا ہے. اب آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، اعتکاف میں آئے، اب بس یہی بالکل ذہن بنا کے جانا ہے، اب جینا ہے مرنا ہے دعوت اسلامی، انشاءاللہ پاک کے کہیں بھی نہیں جانا ہے، دعوت اسلامی کے علاوہ اور کوئی دوست جو برے دوستوں، بے نمازی، گانے بازے سننے والے، گالیاں گلوچ کرنے والے، ان دوستوں سے اب دور سے، ان کو جا کے بولنا نہیں کہ اب تیرے پاس نہیں آؤں گا، حکمت عملی سے ان سے جان چھڑا لے۔ یہ بھی نہیں، یہ بار بار میں بولتا ہوں، کئی بار بولتا ہوں، زمانے سے بولتا ہوں، کہ یہ بھی نہیں کہ آپ بولو کہ نہیں نہیں میں اس لیے اس سے تعلق بناتا ہوں، اس کی صحبت میں بیٹھک میں بیٹھوں گا کہ میں اس کو کھینچ لوں گا۔ میرے بھائی، عمارت بنانے میں بہت دیر لگتی ہے، ابھی تو خالی وہ فاؤنڈیشن ہوا آپ کا، عمارت بنی نہیں ہے، وہ اکھڑ جائے گی آپ کی بنیاد، وہ کھینچ لے گا، کیوں؟ گناہوں میں لذتیں بہت ہیں، گپ شپ میں مزہ بہت آتا ہے، درود شریف میں دل تھوڑا ہی لگتا ہے، اللہ رسول کے ذکر میں دل کہاں لگتا ہے ہمارا، فرض نماز نہیں پڑھی جاتی ہم سے، تو ہم اور عبادت کیا کریں گے؟ ناول دو تو ایک نشست میں پڑھ لو، اور یہ رسالہ دو پتہ نہیں کتنے دل، ہاں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، موقع ملا بڑا ٹائم نہیں ملتا، اور اگر کوئی رومانی ناول دے دے تو کیسا دل لگتا ہے، کوئی فلم دکھا دے کہ فلاں چینل پر یہ ڈرامہ آ رہا ہے تو کیسا بھاگے گا، ایسا دل بھی لگے گا، کلیجی بھی لگے گی، سب کچھ لگ جائے گا، گردہ بھی لگ جائے گا، ادھر آخرت بھی داؤ پہ لگ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن نیکی میں دل نہیں لگتا۔ تو اس لیے مطلب آپ ان کو کھینچنے کے بجائے اپنے کھینچے رہنے کی فکر کریں کہ میں کہیں اس کے اپنے کھینچاؤ سے دور نہ ہو جاؤں، پہلے خود پکے ہو جائیں تو بعد میں دیکھیں گے ان کو لانے کا، بعد میں سوچنا، ورنہ بچنا مشکل ہے۔ کئی لوگ چلے جاتے ہیں واپس، ابھی اعتکاف میں روتے ہیں، پچھاڑے کھاتے ہیں، بڑا بےچارے کرتے ہیں، لیکن بعد میں ڈھونڈے سے نہیں ملتے، وہ دوست ان کو لے جاتے ہیں، پرانے دوست یہ آئیں گے لینے کے لیے آپ کو، ہم کو پتا ہے نا، اور ٹولیوں کی ٹولیاں آتی ہیں، گجرے لے کر آپ کو لے جائیں گے، سارا مہینہ تو نے عبادت کی ہے، اب شیطان کا استقبال کریں گے، مل کے قید تھا نا شیطان، ایک مہینے کے لیے آزاد ہوا ہے، جشن آزادی منائیں گے اس کا، معاذ اللہ یہ الفاظ نہیں ہوتے، لیکن جو اس طرح کے دوست لے جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات کتنا گناہ بھرا پھر انداز ہوتا ہے، وہ عید رات کس طرح گزرتی ہوگی، معاذ اللہ۔ اس لیے ہم تو ذہن دیتے ہیں کہ چاند رات بھی فیضان مدینہ میں پڑے رہو، ہاں میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، نہیں جاتا، تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا، نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا،
میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، تم گئے جو نہیں جاتا، نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔